السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 6 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ریڈیو پاکستان کے ایف ایم 93 نیٹ ورک کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
تعلقات میں بہتری کے حالیہ دعووں کے باوجود اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں تنازع کشمیر پر پاکستان اور بھارت میں سخت نوک جھونک. میں ہوں ایاز گل, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں شامل ہے خبریں. ہانگ کانگ میں کشتیوں کے تصادم میں 37 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافات میں حکومتی فورسز کی گولہ باری جاری ہے, 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور جارجیا کے صدر نے انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان اختلافات ایک بار پھر سامنے آ گئے ہیں. دونوں ممالک نے اپنے اپنے موقف کی تائید میں بیانات دیے ہیں. ان بیانات کی روشنی میں پاک بھارت تعلقات کے مستقبل کے بارے میں اسلام آباد سے ایاز کل کی رپورٹ.
صدر آصف علی زرداری نے گزشتہ ہفتے نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے حق کی پاکستان حمایت جاری رکھے گا. انہوں نے اس ضمن میں عالمی تنظیم کے کردار پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر اقوام متحدہ کے نظام کی پختگیوں کی نہیں بلکہ اس کی ناکامیوں کی بدستور ایک علامت ہے.
کشمیر ریمینز اے سمبل آف فیلیئر rather the strength of the UN system.
مگر بھارتی وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا نے اقوام متحدہ کے اجلاس سے پیر کو اپنے خطاب میں صدر زرداری کے بیان پر کڑی نکتہ چینی کی, اور ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے دو طرفہ مذاکرات کا سلسلہ بحال کیا ہے اور تعلقات کو معمول پر لانے کا خواہاں ہے, مگر پاکستان کا اس کے اندرونی معاملات سے کوئی سروکار نہیں. ان کے بقول صدر زرداری کا اپنی تقریر میں جموں و کشمیر کا حوالہ دینا بے جواز تھا, اور وہ بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کلی طور پر بھارت کا حصہ ہے. لیکن بھارتی وزیر خارجہ کے اس بیان پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب رضا بشیر تارڑ نے جواب دیتے ہوئے صدر زرداری کی تقریر کا دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کا حوالہ بے جواز نہیں تھا, اور واضح کیا کہ نہ تو یہ خطہ کلی طور پر ہندوستان کا حصہ ہے اور نہ کبھی رہا ہے. اس پر بھارتی مستقل مندوب ونے کمار نے بھی جوابی بیان کا حق استعمال کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ جموں و کشمیر کلی طور پر بھارت کی ریاست ہے, جس پر ان کے بقول پاکستان نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. مگر نوک جھونک کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا, کیونکہ پاکستانی سفارتکار رضا بشیر تارڑ نے جوابی بیان دیتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں میں جموں و کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیا جا چکا ہے, جس پہ دونوں ممالک نے اتفاق کیا تھا. پاکستان اور بھارت نے حالیہ مہینوں میں خاص طور پر تجارتی اور اقتصادی روابط میں تیزی سے بہتری کے دعوے کیے ہیں, اور وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا نے گزشتہ ماہ اسلام آباد کے اپنے دورے کے دوران بھی اس کا اعادہ کیا تھا. مگر مبصرین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر ہونے والی چپکلش اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کشمیر پر لچک دکھانے کو تیار نہیں, اور یہ تنازع کسی بھی وقت حالیہ امن مذاکراتی عمل کو بھی مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے. ایاز گل, اردو وی او اے, اسلام آباد.
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف بدھ کے روز پاکستان کے سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. پاکستان میں وہ وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر سے دو طرفہ تعلقات اور اہم علاقائی مسائل پر گفتگو کریں گے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ روسی وزیر خارجہ اسلام آباد میں اپنی ہم منصب ہنا ربانی کھر کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کے علاوہ صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور دیگر سینئر حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے. ترجمان نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے دورے کو دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کا ایک موقع قرار دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور روس خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ مفادات رکھتے ہیں اور تجارت و توانائی میں علاقائی تعاون چاہتے ہیں. روسی وزیر خارجہ ایک ایسے وقت اسلام آباد پہنچ رہے ہیں جب صدر ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ ہفتے پاکستان کا دورہ مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا, اور جسے دو طرفہ تعلقات کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس تاثر کی نفی کی ہے کہ روسی وزیر خارجہ کے دورے کا مقصد صدر پوٹن کی طرف سے عین وقت پر پاکستان نہ آنے کے اعلان سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنا ہے. उधर पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक फौज के सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी भी रवां हफ्ते मॉस्को के सरकारी दौरे पर जा रहे हैं, जिसे इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। रूसी वजीर खारजा लारोफ के दौरे में पाकिस्तान स्टील मिल्स की तौसी, रेलवे, पानी और बिजली के शोबों में तआवुन के लिए मफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत भी मतवक्के हैं। इन दस्तावेजात को गुज़श्ता माह एक सरकारी रूसी वफद की इस्लामाबाद के दौरे के दौरान हतमी शक्ल दी गई थी। नासिर महमूद, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में हिंदू अकलियत मुल्क में तौहीन मजहब के मुतनाज़े कवानीन को उन मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है जिन्होंने एक मंदिर पर हमला किया था। इस्लामाबाद में शेरॉन बेन ने पाकिस्तान में बैनल मजाहिब तशद्दुद और उनकी रोकथाम के कवानीन के बारे में मजहबी रहनुमाओं से बात की है। उनकी रिपोर्ट की तफसील मुदस्सरा मंजर की ज़बानी।
पाकिस्तान में तौहीन इस्लाम से मुतालिक कवानीन उमूमन मजहबी अकलियतों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। अब पुलिस इन्हीं कवानीन के तहत 9 मुसलमानों पर, जिनमें एक दीनी रहनुमा भी शामिल है, चार्ज लगा रही है कि उन्होंने एक मंदिर पर हल्ला बोला और हिंदुओं की मजहबी अशिया को नुकसान पहुंचाया। इन कवानीन में से बाज़ के तहत सजाए मौत भी हो सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद अशरफी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है।
मेरा
ख्याल है कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी अलामत का इजहार है और पाकिस्तान के मुसलमानों की तरफ से भी एक अच्छा इजहार है। ये वाकया पाकिस्तान के जनूबी शहर कराची में हुआ, जब अमेरिका में एक कम खर्च इस्लाम मुखालिफ वीडियो के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए। पुलिस के अहदेदारों ने कहा है कि श्री कृष्णा राम मंदिर पर हल्ला बोला गया और हिंदू रामायण की कॉपी जला दी गई। ये एक गैर मामूली वाकया है कि पाकिस्तान में तौहीन इस्लाम के खिलाफ कवानीन अब मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, ताहम अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अशरफी वो दीनी रहनुमा हैं जो उस कम उम्र मसीही लड़की की हिमायत में भी खड़े हुए जिसे पुलिस ने अगस्त में तौहीन इस्लाम के इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार कर लिया था। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने कुरान के औराक नजरे आतिश करने की कोशिश की। पाकिस्तान बैनुल मजाहिब लीग के मसीही चेयरमैन साजिद इसहाक ने मंदिर पर हमले में मुलव्वस लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के फैसले का खैर मकदम किया, मगर वो कहते हैं कि इन कवानीन का इत्तलाक पूरे मुल्क पर यकसा तौर पर नहीं होता। वो कहते हैं कि जिस रोज मंदिर पर हमला हुआ उसी रोज मर्दान में एक गिरजा घर और बाइबल को भी जलाया गया। उन लोगों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए।
And make this case as a test case, so that in future nobody would ever.
और इस केस को एक मिसाल बनाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई मुकद्दस मकामात और मुकद्दस किताबों को जलाने के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि हमारे पैगंबर, हमारी किताबें, हमारे मुकद्दस मकामात हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और ज़रूरत है कि हम तमाम पैगंबरों और तमाम मुकद्दस मकामात का एहतराम करें। पाकिस्तान में मजहब की तौहीन के कवानीन एक हसास मामला है। इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन कह चुके हैं कि माजी में इन कवानीन को ज़ाती इंतकाम की खातिर इस्तेमाल किया जा चुका है। मुदस्सरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9:30 से 10, भारत में 10 से 10:30 और वाशिंगटन में दिन 12:30 से 1 बजे तक। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल्स और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ।
अगर मालूमात का खजाना और इंसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा पसंदता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिल तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
आपके खतों के जवाब मुदस्सरा मंजर के साथ।
हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर 2 मुसाफिर कश्तियों के टकराने के हादसे के बाद पुलिस ने हमले के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में कम से कम 37 अफराद हलाक हुए जबकि जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी है। मंगल के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अहदेदारों ने बताया कि अमले से पूछताछ हो रही है कि उन्होंने समंदर में लोगों की जिंदगियों को खतरे में क्यों डाला, लेकिन उन्होंने अशरों में होने वाले समंदर के इस हादसे की मजीद तफसीलात नहीं बताई।
حکام کا کہنا ہے کہ پیر کو رات دیر گئے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے والوں کو لے جانے والی یہ کشتی ایک دوسری مسافر کشتی سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گئی۔ یہ کشتی ہانگ کانگ الیکٹرک کمپنی کی ملکیت تھی جو 120 ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو لے کر جا رہی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ 100 سے زائد زخمیوں کو ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جن میں سے 9 کی حالت تشویشناک ہے۔ تمام رات امدادی کاروائیاں جاری رہیں اور ڈوبنے والی کشتی میں سے زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے غوطہ خور بھی پانی میں اتارے گئے۔ یہ حادثہ ہانگ کانگ کے جروم میں جزیرے لاما کے قریب پیش آیا جہاں چین کے قومی دن اور وسط خزاں کا تہوار منانے کے لیے میلے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شام کے سرگرم مناصر نے بتایا ہے کہ دمشق کے مضافات دوما میں حکومتی فورسز کی گولہ باری سے 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور دارالحکومت میں باغیوں کے دوسرے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مقامی تعاون کمیٹی نے بتایا کہ درہ اور عدلیب میں بھی حملے ہوئے ہیں۔ ایک روز پیشتر بھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے توپ خانے اور فضا سے کیے جانے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ پیر کے روز اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ مسٹر بن نے شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم سے اپیل کی کہ وہ اپنے عوام پر رحم کھائیں۔ دونوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس سے علیحدہ ایک ملاقات کی۔ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ولید المعلم نے امریکہ، فرانس، قطر، سعودی عرب اور ترکی پر الزام لگایا کہ وہ شام میں باغیوں کو ہتھیار اور رقوم فراہم کر کے دہشت گردی کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے صدر بشار الاسد سے اقتدار چھوڑنے کی اپیلوں کو بھی شام کے اندرونی معاملات میں اور کھلم کھلا مداخلت قرار دیا۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سانا نے منگل کے روز کہا کہ ان کی فوج نے حلب میں دہشت گردوں کے ایک گروپ کو ہلاک اور بارودی فیکٹریوں کو تباہ کر دیا ہے۔ پیر کے روز حکومتی فوجیوں اور باغیوں کے درمیان حلب کے اکثر علاقوں میں شدید لڑائی جاری رہی اور پرانے شہر کے بیشتر علاقوں میں آگ بھڑکتی رہی۔ جارجیا کے صدر میخائل ساہاکاش ویلی نے پیر کے روز کے پارلیمانی انتخابات میں اپنی حکمراں جماعت کی شکست تسلیم کر لی ہے اور اپوزیشن اتحاد کو فاتح قرار دیا ہے جس کی قیادت عرب پتی لیڈر بدزینا ایوان ویلی کر رہے ہیں۔ ساہاکاش ویلی نے ٹیلی ویژن پر خطاب میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے اپوزیشن سے تعاون کا وعدہ کیا۔ الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے منگل کے روز کہا کہ ایوانشویلی کی جارجیا ڈریم نے حکمراں یونائٹڈ نیشنل تحریک پر 41 کے مقابلے میں 54% سے برتری حاصل کر لی ہے۔ اس سے پیشتر انتخابات میں کامیابی کے لیے دونوں جماعتیں دعوے کر رہی تھیں۔ اس بارے میں جیمز بروک کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
جارجیا کی دونوں بڑی سیاسی قوتوں نے پولنگ کے اختتام کے تھوڑی ہی دیر بعد اپنی اپنی فتح کا دعویٰ شروع کر دیا، جس سے سابق سوویت یونین کی اس جمہوریت میں کشیدگی کے آثار ابھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ صدر میخائل ساکاشویلی کو اپنے 8 سالہ دور صدارت میں سخت ترین چیلنج کا سامنا ہے۔ پولنگ کے بعد انہوں نے ٹیلی ویژن پر اپنے مختصر خطاب میں تسلیم کیا کہ حزب مخالف کے اتحاد جارجین ڈریم نے بظاہر زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، تاہم ساتھ ہی صدر کا یہ بھی کہنا تھا میری اپنی جماعت یونائٹڈ نیشنل موومنٹ نے پارلیمان میں زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں۔ جب مسٹر ساکاشویلی کی مدت صدارت آئندہ سال جولائی میں ختم ہو جائے گی تو بہت سے صدارتی اختیارات وزیر اعظم کو منتقل ہو جائیں گے۔ جو بھی جماعت یا اتحاد پارلیمان کو کنٹرول کرے گی وہی آئندہ وزیر اعظم کو تعینات کرے گی۔ حزب اختلاف کے لیڈر بدزنا ایوانشویلی نے بھی ٹیلی ویژن پر آ کر اپنی جیت کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے پیش گوئی کی جارجین ڈریم نے اتنی نشستیں حاصل کر لی ہیں کہ اسے پارلیمان میں اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ یہ اعلان تبلیس کی سڑکوں پر گونج رہا تھا۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار حامی چاندنی رات میں نیلے سنہرے اور سفید جھنڈے لہراتے سڑکوں پر جشن منا رہے تھے۔ ہزاروں افراد فریڈم سکوئر میں جمع تھے جہاں ایک بڑی سی اسکرین پر غیر سرکاری نتائج کا اعلان ہو رہا تھا۔ تاہم سرکاری نتائج کا اعلان منگل کے بعد ہوگا۔ کالج کے 21 سالہ طالب علم جارجی آئیونیڈز نے کہا کہ جارجین ڈریم کے حامی پارلیمان میں اکثریت حاصل کیے بغیر نہیں رکیں گے۔ کچھ ہی دور مسٹر ساکاشویلی کے حامی اپنے صدر دفتر کے سامنے سے حزب اختلاف کے موٹر کارواں کو گزرتے دیکھ رہے تھے۔ دفتر کے اندر پارٹی کے ترجمان جارجی خاشتزے کے اندازے کے مطابق حکمران جماعت کو 119 پارلیمانی نشستوں میں سے صرف 80 نشستیں حاصل ہوئی ہیں، گویا کہ ان کی سیٹوں میں کم از کم ایک تہائی کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ اپوزیشن کوشش کرے گی کہ وہ پارلیمان میں اکثریت حاصل کرے۔ 400 سے زیادہ غیر ملکی مبصرین نے پیر کے روز ہونے والے انتخابات کی نگرانی کی۔ تاہم اگر پیر کے روز ہونے والے ایگزٹ پولز درست ہیں تو اپوزیشن نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ حکمران جماعت نے زیادہ پارلیمانی نشستیں حاصل کی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے جارجیا میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی جانب سے نیٹو افواج پر حملے اتحادی فوجیوں کے مورال کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں۔ آندرے فاغ راسموسن نے برطانوی اخبار گارڈین کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ایسے واقعات افغانستان سے نیٹو کے قبل از وقت انخلا کا سبب بن سکتے ہیں۔ لندن سے رپورٹ دی ہے عادل شاہ زیب نے۔
برطانوی اخبار گارڈین کو دیے گئے انٹرویو میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کیا افغان سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں فوجوں کی ہلاکتوں کے باعث نیٹو پر افغانستان سے قبل از وقت انخلا کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، آندرے فوغ راسموسن کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں اور یہ کہ اس بارے میں نیٹو کا لائے عمل آئندہ 3 ماہ میں واضح ہو جائے گا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا ماننا تھا کہ گرین آن بلو اٹیکس نے نیٹو اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان اعتماد کا فقدان پیدا کیا ہے اور افغان فورسز کے ہاتھوں نیٹو کے فوجیوں کی ہلاکت کے واقعات میں اضافے نے نیٹو افواج کے مورال کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ افغانستان سے نیٹو کے سن 2014 کے آخر میں طے شدہ انخلا میں تبدیلی کے بارے میں مسٹر راسموسن کا کہنا تھا کہ رواں اور اگلے سال نیٹو افواج کی افغانستان کے مختلف علاقوں میں تعیناتی اور انخلا کے بارے میں اہم فیصلے کیے جائیں گے اور امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ علاقوں میں انخلا کا عمل تیز کیا جائے گا۔ نیٹو کے لائے عمل کے مطابق 2014 کے آخر تک 3.5 لاکھ کے قریب افغان سیکیورٹی فورسز کو سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار کیا جائے گا، لیکن تجزیہ کاروں کے خیال میں افغان سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں نیٹو کے ٹرینرز اور فوجوں کی ہلاکت نے نیٹو کے لائے عمل کو نقصان پہنچایا ہے۔ 2007 سے اب تک نیٹو کے 114 فوجی گرین آن بلو حملوں میں ہلاک ہوئے، ان میں سے 51 فوجی رواں سال ہلاک کیے گئے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے مطابق گرین آن بلو کے اکثر واقعات میں طالبان ملوث ہیں اور یہ ان کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ کامیابی سے مغربی ممالک میں نیٹو کے افغان آپریشن کے خلاف رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور افغان امور کے تجزیہ کار زائد خٹک گرین آن بلو حملوں میں اضافے کی وجوہات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں،
دور دراز کے پہاڑی علاقوں سے یا شہری علاقوں سے باہر کے جو علاقے ہیں وہاں سے ہے، وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اکثر علاقوں میں طالبان کا زیادہ اثر رسوخ ہوتا ہے۔
افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نیٹو ممالک کے وزرائے دفاع کا اجلاس اگلے ہفتے برسلز میں ہونا ہے، جبکہ نومبر میں نیٹو کی پارلیمانی اسمبلی کے اجلاس میں افغانستان میں امریکی افواج کے کمانڈر جنرل جان ایلن ایک رپورٹ کے ذریعے اپنی سفارشات پیش کریں گے، جس کے بارے میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ انہی سفارشات کی روشنی میں رواں سال آخر تک افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ عادل شاہ زیب، اردو، وی او اے، لندن۔
اور ہمارے کرکٹ کے شائقین کے لیے خبر ہے کہ ورلڈ T20 کے ایک اہم میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست دے دی ہے۔ پاکستان نے آسٹریلیا کو 32 رن سے ہرایا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے آسٹریلیا کو 150 رنز کا ہدف دیا، جس کے جواب میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم 117 رن بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ان کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ خبردار کر رہے ہیں کہ دنیا میں نئے تنازعات اور حل نہ ہونے پانے والے پرانے جھگڑوں کے سبب انسانی ہمدردی کے لیے دستیاب وسائل گھٹ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے جو ڈی کاپوا کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے شہر کے کچھ حصوں میں صومالیہ اور افریقی یونین کے فوجیوں کو دیکھا ہے۔ صومالیہ کی فوج کے کمانڈر عبداللہی اولو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کچھ فوجی شہر میں داخل ہو چکے ہیں. کمانڈر عبداللہی کہہ رہے ہیں کہ ہم شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور پیٹرولنگ شروع کر دی ہے. ہم نے اپنے دفاعی مورچے بھی بنا لیے ہیں اور فی الحال صورتحال کسی قدر پرسکون نظر آ رہی ہے. واضح رہے کہ جمعے کے روز کینیا کی فوجوں نے کس مایو شہر پر دھاوا بول دیا تھا اور شباب کی فورسز کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا. تاہم الشباب کی پسپائی کے باوجود شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. کمانڈر عبداللہی کا خیال ہے کہ اب بھی یہ لوگ شہر کے امن و امان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. عبداللہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے شہر کے اہم مقامات پر اپنے دفاعی مورچے بنائے. خاص طور سے بڑی بڑی شاہراہوں پر ہم نے اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہے. اس کے بعد ہم شہر میں باقاعدہ داخل ہو کر علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے. اب بھی الشباب کے بچے کھچے عسکریت پسند اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں کے ذریعے عام شہریوں کو قتل کر رہے ہیں. شہر میں تاخیر سے داخل ہونے کی وجہ سیکیورٹی یقیناً ہے، تاہم بعض سیاسی مصلحتوں کی بنا پر بھی فوجیں شہر کا کنٹرول پوری طرح سنبھال نہیں سکی ہیں. نیروبی میں صومالیہ کے قبائلی لیڈروں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں کہ اس شہر کا کنٹرول کون سنبھالے گا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صومالیہ کے بارے میں یہ رپورٹ اسد نذیر سے آپ نے سنی. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ خبردار کر رہے ہیں کہ دنیا میں نئے تنازعات اور حل نہ ہونے پانے والے پرانے جھگڑوں کے سبب انسانی امداد کے لیے دستیاب وسائل کھٹ رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے جوڈی کاپوا کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی. یہ رپورٹ ہم کسی وجہ سے آپ کو نہیں سنوا سکے. امریکی صدارتی انتخابی مہم کے آخری 5 ہفتوں میں صدر باراک اوباما اور ان کے مد مقابل میساچوسیٹس کے سابق گورنر مٹ رومنی کی تمام تر توجہ ان مٹھی بھر ریاستوں پر مرکوز ہے جو انتخابات کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہیں. اور اب ہم آپ کو شام کے بارے میں ایک رپورٹ سنوا رہے ہیں. ایلزبتھ ایروٹ کی یہ رپورٹ ہے، اسد نذیر کی زبانی.
دمشق میں ایک طرف اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف اسکول کے باہر بموں کے دھماکے بھی ہو رہے ہیں. دمشق کے ایک پبلک اسکول زید ابن الخطاب کی پرنسپل میسا مسعود کہتی ہیں کہ اساتذہ کو کچھ نہ کچھ طلبہ کو اس جنگ کے بارے میں بتانا پڑتا ہے. میسا مسعود کہہ رہی ہیں کہ وہ اس سازش کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. یہاں بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شام بیرونی جارحیت کا شکار ہے اور اسکول کی دیواروں پر بچوں کی بنائی ہوئی پینٹنگز اسی کی عکاسی کرتی نظر آتی ہیں. بچے سرکاری فوجوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. یہ بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے اس لیے ڈر نہیں لگتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ شام کی فوج بے حد طاقتور ہے اور اللہ ہمیں فتح دلوائے گا. تاہم اب حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور ملک کے تقریباً 2000 اسکول بند کر دیے گئے ہیں. وسطی دمشق سے والدین اپنے بچوں کی زندگیاں بچانے کی خاطر محفوظ علاقوں میں منتقل ہو گئے ہیں. ایک خاتون عارفہ النظر کا بیٹا اب اسکول نہیں جا سکتا. عارفہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ میرا بیٹا اسکول نہیں جا سکتا. شام میں جاری خوریز لڑائی کی زد میں سینکڑوں بچے آئے اور ہلاک ہو گئے اور ہزاروں بچے نہ اب اسکول جا سکتے ہیں اور نہ میدانوں میں کھیل کود سکتے ہیں. جنگ کی خوریزی نے ان معصوم بچوں کی روزمرہ زندگی کو شدید متاثر کیا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی صدارتی انتخابی مہم کے بارے میں وائس آف امریکہ کے قومی نامہ نگار جم میلون کی ایک رپورٹ، صفیہ کاظم کی زبانی.
ورجینیا 2008 کی طرح سے اب بھی ان چند مٹھی بھر ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں 6 نومبر کے الیکشن میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا. ڈیموکریٹ باراک اوباما اور ریپبلکن مٹ رومنی دونوں امیدواروں کے سرگرم کارکن سخت محنت کر رہے ہیں. سوزین کران ایک قدامت پسند کارکن ہیں جو شینندوہا میں رہتی ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جو روایتی طور پر ریپبلکن امیدواروں کا حامی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ اوباما دوبارہ سے آئیں. میں چاہتی ہوں کہ ان کی پالیسیاں، ان کے کمیشنز اور ان کے اہداف سب کا خاتمہ ہو جائے. جس طرح سے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ملک کو برباد کر رہے ہیں. قرآن کہتی ہیں کہ اگر وہ صدر کی حیثیت سے دوسری 4 سالہ مدت کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ کانگریس میں ریپبلکنز پر زور دیں گی کہ وہ مسٹر اوباما کو مواخذے کے ذریعے ہٹائیں.
In my estimation, we have nothing but impeachment left in. On about 8 specific laws,
وہ کہہ رہی تھی کہ میرے اندازے کے مطابق ہمارے پاس مواخذے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا مواخذہ جن 8 مخصوص قوانین کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے وہ ہیں وفاقی قوانین جنہیں انہوں نے توڑا ہے. لیکن ابھی تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ کانگریس میں ریپبلکن لیڈرز ایسی کوئی کوشش کی حمایت کریں گے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدامت پسندوں میں اوباما کی شدید مخالفت کا مقابلہ شارلسویل ورجینیا جہاں ورجینیا یونیورسٹی ہے جیسے مقامات سے کیا جا سکتا ہے. ورجینیا کا یونیورسٹی کیمپس اوباما کی انتخابی مہم کا گڑھ ہے اور رضاکار وہاں انتخابات سے پہلے طالب علموں کو رجسٹر کرنے میں مصروف ہیں. یونیورسٹی ڈیموکریٹس گروپ کے صدر جیمز شواب کہتے ہیں
And I think also he's prioritized the young people. He's made college loans more affordable. He's expanded the Pell Grant
program. وہ کہہ رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نوجوانوں کو فوقیت دی ہے اور انہوں نے کالج کے قرضوں کو زیادہ قابل برداشت بنا دیا ہے. انہوں نے پیل گرانٹ پروگرام کو وسعت دی ہے اور صحت کی دیکھ بھال کے سلسلے میں اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ جب تک آپ 26 برس کے نہ ہو جائیں آپ اپنے والدین کے ہیلتھ پلان میں رہ سکتے ہیں.
It'll be the first time that most of us have voted in the presidential election, so that'll be a new experience for all of us.
شواب اور دوسرے نوجوان ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ بہت ہی خوش ہیں کہ وہ پہلی بار صدارتی انتخابات میں اپنے ووٹس استعمال کریں گے. ورجینیا یونیورسٹی کے سینٹر فار پالیٹکس سے وابستہ کائل کونڈک کہتے ہیں کہ ورجینیا کی انتخابی مہم میں اوباما کو تھوڑی سی سبقت حاصل ہے. 1964 میں صدر لنڈن جانسن کے بعد سے باراک اوباما وہ پہلے صدارتی امیدوار ہیں جنہوں نے 4 سال قبل ورجینیا میں اس وقت تاریخ رقم کی جب وہ پہلے ڈیموکریٹک صدر منتخب ہوئے. صفیہ کاظم، اردو VOA، واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے.
آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. ہانگ کانگ کے وکٹوریا ہاربر پر 2 مسافر کشتیوں کے ٹکرانے کے حادثے کے بعد پولیس نے عملے کے 6 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے. اس حادثے میں کم از کم 37 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری ہے. حکام کا کہنا ہے کہ پیر کو رات دیر گئے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے والوں کو لے جانے والی ایک کشتی دوسری مسافر کشتی سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گئی. شام کے سرگرم مناصر نے بتایا ہے کہ دمشق کے مضافات دوما میں حکومتی فورسز کی گولہ باری سے 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور دارالحکومت میں باغیوں کے دوسرے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور جارجیا کے صدر میخائل ساکاشویلی نے پیر کے روز پارلیمانی انتخابات میں اپنی حکمراں جماعت کی شکست تسلیم کر لی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر اسکپسسک. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں.